عن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. نبی علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کی بدبو کو زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز. کسی چیز میں تشریح میں فرماتے ہیں کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ حیات دنیاویہ کے لحاظ سے فائدے مند اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور اجر اخروی کا وسیلہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، اس سے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے اور گندے اور مضر مادے خارج ہوتے ہیں اور منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے. یہ اس کے نقد دنیاوی فوائد ہیں، اور دوسرا اخروی اور ابدی نفع اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کا سبب ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں لو لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت شاخ پڑ جائے تو میں اس کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی امر جاری کرتا، یعنی مسواک کرنا ضروری ہے، لیکن شاخ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، یعنی واجب تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیشہ آپ نے اہتمام فرمایا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم فوائد کو دیکھتے ہوئے میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہر امتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرے، لیکن ایسا حکم کرنے میں میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری امت پر بہت بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک اس کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہوگی. غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ترغیب و تاکید کا ایک عنوان ہے جو بلا شبہ بڑا مؤثر ہے، یعنی ایسا کر دیتا لیکن کیا نہیں. جب لوگ نماز میں سست ہیں تو مسواک میں اور زیادہ نافرمانی ہو جاتی، لہذا آپ نے چاہا کہ میرا امتی صرف میرے اعمال کو دیکھ کر میری اتباع کرے. اس حدیث کی بعض روایات میں عند کل صلاۃ کے بجائے عند کل وضو بھی وارد ہوا ہے، اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کے وقت میں مسواک کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انہوں نے مسواک کے لیے مجھے ضرور کہا، اور خطرہ ہے کہ جبرائیل کی بار بار آمد اور تاکید کی وصیت سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں، یعنی اتنا وہ مسواک کا حکم کرتے رہے. اور آج ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ کہاں سے ملے گی کیا ہوگا معلوم کریں، ہر جگہ جو ہے ہر بڑے مدرسے میں اور بعض جگہ مسجد کے باہر بھی مل جاتی ہے. مدنی مسجد جو ساتھی جاتے ہیں ان سے کہہ دیں دو چار مسواک لے کر گھر میں رکھیں. مسواک کے بارے میں حضرت جبریل کی بار بار یہ تاکید اور وصیت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھی، اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ اور مناجات میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہو اور اللہ کے فرشتے جس کے پاس بار بار آتے ہوں، اللہ کا فرشتہ جبرائیل اور اللہ کے کلام کی تلاوت اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت اہتمام کرے. اسی لیے نبی علیہ السلام اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے فوراً بعد مسواک ضرور فرماتے. سو کے اٹھنے کے بعد مسواک کرنا الگ سنت ہے، وضو میں پھر مسواک کرنا پھر سنت ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے دہن مبارک کی خوب صفائی کرتے، اس کے بعد وضو فرماتے اور تہجد میں مشغول ہو جاتے. کتنی روایات اس قسم کی آ رہی ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، جانے سے پہلے بھی مسواک، آنے کے بعد بھی مسواک۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیند سے جاگنے کے بعد، خاص کر رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت، پابندی اور اہتمام سے مسواک فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اور مسواک کیے زیادہ دیر گزرنے کے بعد بھی اگر وضو کرنا نہ بھی ہو تو بھی مسواک کر لینی چاہیے۔ جیسے کسی کا وضو عصر سے مغرب تک قائم رہتا ہے عام طور پہ، اور روزہ ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، لہذا پھر مسواک کریں گے، کیونکہ دیر ہو گئی ہے تو وہ بو دوبارہ منہ میں آ جاتی ہے جو پھر مسواک سے زائل ہوتی ہے۔ تو دوبارہ وضو کرنا نہ بھی ہو تو بھی مسواک کر لینی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے انہی حدیث کی بنا پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن پانچ موقعوں پر مسواک کی زیادہ اہمیت ہے۔ وضو میں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت، اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ فصل ہو، یہ نہیں کہ ابھی وہاں سے وضو کر کے آئے یہاں پھر مسواک شروع کر، زیادہ فصل، وہی کہہ رہا ہوں، عصر کا مغرب، اگر مغرب تک وضو ہے، عام دنوں میں بعض دفعہ آدمی چائے وائے نہیں پی اور چائے کے اسی سے نماز پڑھ لیں، اس کو چاہیے کہ وضو نہیں کرتا تو کم از کم مسواک کر لے، اس کا ثواب بھی الگ ملے گا، اور یہ اس لیے کہ دیر ہو گئی ہے اس میں پھر مسنون ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت، اور اگر اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور سونے سے اٹھنے کے وقت، اور منہ میں بدبو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت، ان کی صفائی کے لیے۔ فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت میں ہیں، مستقل: الحیا والتعطر والسواک والنکاح۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں: ایک حیا، دوسرے خوشبو لگانا، حیا کرنا، یہ بھی حیا ہے کہ اگر کوئی عذر سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے سامنے کھانا پینا نہ کرے، یہ بھی حیا ہے۔ اور یہ بھی حیا ہے کہ کسی کی وجہ سے، آج یہ شعر بعض لوگ سناتے ہیں، کسی شاعر کا، غالباً داغ کا ہے، کہ زاہد شراب پینے دے کعبے میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ یعنی ہم تو جب خدا سے نہیں ڈرتے تو پھر کسی اور سے کیا ڈریں، یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی اللہ والے کا کوئی احترام کرتا ہے، جیسے باپ کے سامنے کوئی سگریٹ نہیں پیتا، یہ بچہ پھر بھی کسی حد تک لائق ہے، اگرچہ سگریٹ پینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن باپ کے سامنے سٹا لگا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بدتمیز اور نالائق ہے۔ اور اسی طرح استاد اور شیخ کے سامنے، تو اگر کسی قابل عزت ہستی کے سامنے آدمی کسی گناہ کو چھوڑ دے، اور تو یہ ادب انشاءاللہ اس کے کام آئے گا، یہ ادب کام آئے گا۔ تو حیا یہ چیز ہے، حیا۔ اور اگر آدمی جب صحیح حیا کرنے لگتا ہے تو پھر بندوں سے نہیں، پھر اس کو یہ خیال بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے گناہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حکیم الامت نے لکھا کہ حاجی صاحب نے ایک دفعہ پیر ایسے مڑے ہوئے رہتے تھے، تو خادم نے کہا حضرت پیر پھیلا لیجئے، تو فرمایا کہ ارے باولے، اپنے خادم سے کہا، ارے باولے، کوئی اپنے آقا کے سامنے بھی پیر پھیلاتا ہے؟ آقا کہاں ہیں؟ آقا نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہم اتنا حضوری کا غلبہ تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کے سامنے پیر کیسے پھیلا لیں، استاد اور شیخ بیٹھا ہو تو ہم پیر پھیلا سکتے ہیں؟ نہیں پھیلا سکتے، ان پر اللہ کی حضوری کا اتنا غلبہ تھا، پیر موڑ کے سو رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، اتنا غلبہ ہو جاتا ہے بزرگوں پر۔ تو فرمایا الحیا، آج حیا تو نام تو رکھ لیتے ہیں، بازی لڑکیوں کا نام حیا باجی، حیا باجی، حیا باجی میں حیا نہیں ہے، حیا اصل چیز یہ ہے کہ حیا آدمی کو گناہوں سے روک دے۔ ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالی مولا علی قاری کی روایت بیان فرماتے تھے کہ فإن حقیقت الحیا، حیا کی حقیقت یہ ہے، ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، کہ تیرا مولا تجھے اپنی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے۔ ہاں مجھے بہت شرم آتی ہے، داڑھی رکھنے سے شرم آتی ہے، داڑھی منڈاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اسی طرح گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جب کعبہ چلیں تب شرم آئی ہے، جب تک غالب صاحب بوتلیں چڑھا رہے تھے تو شرم غائب ہو گئی تھی، اب شرم صاحبہ آ گئی ہیں کہ ارے کہاں جا رہے ہو، اتنا گناہگار آدمی کا جانا کیسے صحیح سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو ہمارے شیخ ضلع فرماتے تھے میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا کہ یہ شرم یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جب آدمی کو ہدایت مل گئی اب اس کو شرمانا نہیں چاہیے۔ تو حیا ایسی چیز ہے جو تمام نبیوں کا خاصہ ہے۔ اور دوسرا خوشبو استعمال کرنا، الحمدللہ خوشبو ہمارے معاشرے میں استعمال کی جاتی ہے، والتعطر اچھا عطر لگانا، ایسا تیز بھی نہ ہو، بعضوں کا عطر اتنا تیز ہوتا ہے کہ برابر والے کو نزلہ ہو جاتا ہے، تو ایسا عطر استعمال کرے جس سے کسی دوسرے کو الرجی اور نزلہ نہ ہو۔ اور اسی طرح وسواک اور مسواک کرنا تمام نبیوں کی، صرف نبی علیہ السلام کی نہیں بلکہ تمام مرسلین اور رسولوں کی سنت ہے، جس سے آج اکثر مسلمان محروم ہیں، نمازی لوگ بھی اکثر اس سے محروم ہیں۔ اسی لیے یہ لا کے سنا رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ ایک ہی روایت نہیں مسواک کی، بار بار آپ نے تاکید فرمائی۔ اور ایک مفتی، بڑے مفتی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اسی حدیث کے تحت انہوں نے فرمایا لو اشق امتی، اگر میری امت پہ شاق نہ ہوتا، انہوں نے فرمایا کہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مسواک سنت اور مؤکدہ کی خریدگی طرح ہے، یعنی بار بار آپ نے تاکید فرمائی۔ یہ ہم فجر کی سنت کیوں پڑھتے ہیں، ضرور یہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہاں فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی سنت 4 منٹ بھی باقی ہے کہیں نہ کہیں پڑھ لو، 3 منٹ بھی ہے، بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی کر کے، تھوڑا پہلے نہیں آتے لیکن جلدی جلدی کر کے اپنے ٹائم کو استعمال کرتے، وہ ٹائم باہر غارت کر کے آئے اور یہاں پہ، بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ ظہر سے پہلے اور فجر سے پہلے سنت پڑھ لیں، کیونکہ مؤکدہ ہے۔ یہ مؤکدہ کا کیا مطلب ہے سمجھتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ان سنتوں کو جس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ پڑھا، اس کو مؤکدہ کہتے ہیں، سنت مؤکدہ، یعنی آپ نے ہمیشہ جو ہے 4 سنت ظہر سے پہلے پڑھی، اسی طرح 4 سنت آپ نے 2 سنت ظہر کے بعد پڑھی، یہ 12 رکعتیں یہ مؤکدہ اسی کو کہتے ہیں، 4 2 ہم فجر سے پہلے پڑھتے ہیں یہ، اور اسی طرح 4 سنت ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور اسی طرح 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنتیں ایسی ہیں جو مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ مؤکدہ کا مطلب کیا ہے، تاکیدی، اور تاکیدی کا مطلب آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ عصر اور عشاء سے پہلے اکثر لوگ نہیں پڑھتے، یہ مسئلہ نہیں کرنے کا مسئلہ اکثروں کو معلوم ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کرنے کا مسئلہ کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو جس طرح وہ سنت مؤکدہ ہے، کیوں بنی وہ مؤکدہ، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اہتمام کیا، تو یہ مسواک کا بھی آپ نے ہمیشہ اہتمام کیا، اس لحاظ سے اگر اس کو مؤکدہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لہذا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تیسری چیز کیا ہے جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، وہ سواک یعنی مسواک ہے، عربی میں اس کو سواک کہتے ہیں، لہذا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، وہ نکاح، اور نکاح کا وقت پہ کرنا، آج لوگ کرتے ہیں لیکن بڑھاپا جب شروع ہونے لگتا ہے، 35-40 سال تک کماتے کماتے جب جوانی ختم ہونے لگتی ہے تب نکاح کی طرف آتے ہیں، حالانکہ جوانی میں نکاح کرنا، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں نکاح کرو، جب تم نکاح کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ وہ مختلف روایات ہیں وہ ستے دیں گے، اور نکاح جب آسان ہوں گے، جب نکاح مشکل ہو جائیں گے تو بدکاری آسان ہو جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہے کیونکہ پیسے بہت چاہیے، لڑکی کے لیے جہیز دینا ہوگا، اور لڑکے کو بھی بہت بڑا جو ہے ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر آدمی گزارے کی بات کرے تو اس زمانے میں بھی 30-40 ہزار میں لوگ گزارا کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہتا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں, پہلے میں باہر جا کے دو چار سال کما لوں, اب ابھی تو 30 سال کا ابھی کمانے کے لیے جا رہا ہے, آتے آتے 35 سال کے ہو جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ہمارے ایک عزیز تھے, کہہ رہے ہمارا ایک دوست ہے, وہ اس نے نوکری کی, کہہ رہے نوکری میں تو شادی کرنا مشکل ہے, 45 سال میں ریٹائر ہونے کے بعد اس نے پھر شادی کی. 45 سال میں ریٹائر ہونے کے بعد بڑھاپے میں, 40 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش ہونی چاہیے جوانوں کی خود بھی, اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں. بچی کے رشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس میں کہ ابھی بچی پڑھ رہی ہے, ابھی تو انٹر کر رہی ہے, ابھی بچی پڑھ رہی ہے, 12 سال کی بچی ہے جو پڑھ رہی ہے, 18 سال کی بچی کہاں رہی, اگر اس کی شادی کر دے تو وہ 1 سال میں اب بچے کی اماں بن جائے گی. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ناسور ہے کہ یہ تعلیم جاری رکھے. تعلیم سے کون منع کرتا ہے, لیکن تعلیم ایک تو پردے میں ہو, ناجائز بے پردہ پھرنے والی ایسی تعلیم نہ ہو جو دوپٹہ اتار کے پھینک دے, اس کو تعلیم نہیں کہتے, اس کو تو جہالت کہتے ہیں. کل یہ بات آئی تھی, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اس طرح مت پھرا کرو جس طرح زمانے جاہلیت میں بے پردہ پھرتی تھی. پتہ چلا یہ بے پردہ پھرنا زمانے جاہلیت کی علامت ہے. تو بچیوں کی شادی اس لیے روک رکھتے ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ذرا ابھی نہیں پھر یہ ذرا ڈگری پوری ہو جائے. یہاں تک کہ ہم آپ کہیں گے اس تعلیم سے منع کرتے ہیں, ہمارے اکابر کوئی بچی عالمہ بن رہی ہے, 6 سال کا کورس ہے, اب وہ 16 سال میں 15 سال میں حافظہ بن کے یا میٹرک کرنے کے بعد اب اس نے عالمہ میں داخلہ لیا, اب 17 سال کی ہوئی اس کا رشتہ آ گیا, تو اب کیا کہتے ہیں ذرا عالمہ بن جائے پھر ہم رشتہ کریں گے, 3-4 سال انتظار کریں. کون انتظار کرے گا 3-4 سال, پھر کہتے ہیں ہم نے بڑی قربانی دی ہے عالمہ بنانے کے لیے. کوئی قربانی نہیں ہے. انہی حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب مرد اور عورت لڑکے لڑکی کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اتنا بھی دیر صحیح نہیں ہے جتنا نماز میں ہم تاخیر نہیں کرتے تاکہ کہیں سورج نہ نکل جائے, اتنی بھی دیر کرنا صحیح نہیں. جب جوڑ کا رشتہ مل, صحیح رشتہ آ رہا ہے اور آپ پھر اس کو ٹھکرا رہے ہیں, پھر ایسا وقت آ جاتا ہے ٹھکراتے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں, فرشتے آنے کا وقت ہو جاتا ہے. 35-40 سال عمر ہو گئی, اب بڑھاپا آ گیا. ہمارے جاننے میں ایسی خواتین ہیں, ان کے والدین نے دیر کی, وجہ کیا ہے دیر کرنا, وہی مادیت, وہی مال اور دنیا کی محبت, بیٹی کما کے لا رہی ہے, ٹیچر ہے, 30 سال ہو گئے اس کی شادی نہیں ہو رہی, وجہ کیا ہے کما کے لا رہی ہے, کل کو جب گھر سے چلی جائے گی تو ہمیں تھوڑی ملے گا پیسہ, پیسہ تو داماد کو ملے گا. پھر پیسے کی وجہ سے ہر لڑکے کو انکار کیا جا رہا, نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ سمجھ. اس نے خود پھر اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ ہی کوئی فکر کریں, یہ والدین تو میری شادی کرنے والے نہیں. تو لہٰذا اس طرح کے ایسے کم درجے کے سوچ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں, تو بلا وجہ تاخیر کرنا, اور لڑکوں کو اور بڑوں کو بھی, مردوں کو بھی چاہیے وہ بھی بلا وجہ اس لیے تاخیر نہ کریں. ایک ہمارا دوست تھا, ماشاءاللہ کئی بچوں کا ابا ہے, اس نے مشورہ کیا کہ میری بہن کینیڈا میں رہتی ہیں, تو اس نے کہا ہے میرا بات طے ہو گئی تھی, میرے سامنے ہی ہمارے عزیز بھی لگتے ہیں, تو وہ کہہ رہی ہے 1 سال رک جاؤ میں کینیڈا سے آؤں گی میرے سامنے شادی کرنا. میں نے کہا یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ 1 سال انتظار کریں, اس کو کہیں آنا ہے تو آ جاؤ جو میں شادی کر رہا ہوں, یا پھر آ کے ولیمہ اس وقت کھا لینا میرا, میں ابھی اپنا ولیمہ کر لیتا ہوں, کھانا ہم تمہیں بعد میں کھلا دیں. اس نے کر لیا الحمدللہ. اس کے لیے رکنا کہ بہن آئے گی ایک سال بعد, 1 سال رکنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے. آج کل شادی کیا, آج کل لوگ میت کو بھی روکتے, دو تین دن. مجھے دوست نے بتایا, ہمارے عالم ہیں وہ, انہوں نے بتایا ان کے محل علاقے میں, یہ کیا کہتے ہیں یوپی موڑ کی طرف وہ صاحب رہتے تھے, اور ان کا انتقال وہاں ہوا ہے سعودی عرب میں کسی کام کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. اب وہاں والے کہہ رہے ہیں آپ کہیں تو ہم دفنا دیتے ہیں, کیونکہ وہاں اور دفنا کہا رہے ہیں سعودی عرب میں, یا تو جنت المعلیٰ میں مکہ شریف میں, یا جنت البقیع میں, اچھی جگہ تدفین ہو رہی ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم جائیں گے, یہاں سے گئے اور وہ میت سرد خانے میں رکھی ہے, جانے میں آپ سوچیں پاسپورٹ ویزا ساری چیزیں, 15 دن بعد یہ لوگ پہنچے ہیں اور پھر میت کو لے کر واپس پاکستان آئے. کتنی زیادہ یہ جسے کہتے, کیا کیا پاکستان میں لا کے, کیا اس سے کچھ پوچھا, کیا اس نے کچھ بات کی, ہے تو میت زیادہ, بس اس کو دیکھ کے دل ٹھنڈا کر لیا. کتنی بے حسی کی بات ہے, ادھر شادی میں بھی تاخیر ہے, ادھر میت میں بھی تاخیر ہے. یہ تو خیر ایکسٹرا آرڈنری زیادہ ہے, لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کوئی مانسہرا سے آ رہا ہے, کوئی دبئی سے آ رہا ہے, ذرا ابھی نہیں جناز رات کو انتقال ہوا ہے اور دوسری رات کو جا کے کہیں جنازہ ہو رہا ہے, وہ آ کے کیا کرے گا بھائی, جنازہ کر کر کے اس کو دفناؤ. حکم یہ ہے کہ تیزی سے لے کے چلو. آپ جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. تقریباً ہر نماز میں جنازے کی نماز ہوتی اور وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کا جنازہ وہاں پہ ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کاش کہ اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا تو وہاں سے آدمی ڈائریکٹ جو ہے آگے پہنچ جاتا. تیرے حرم میں ہوں, بندے نے وہاں شعر کہا تھا, تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے, تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے, بوقت وصل ہی میرا وصال ہو جائے. آمین کہہ دیجئے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جانا تو سب کو ہے نا, یہاں کراچی میں دفن ہونے سے بہتر نہیں کہ مدینہ پاک کی مٹی مل جائے. جس جو وہاں اس مٹی میں جائے گا وہ جنت میں اٹھے گا انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کی بشارت ہے کہ جس کو یہ استطاعت ہو کہ وہ مدینہ میں مرے تو اس کو چاہیے وہ مدینہ میں مرے. مرے یہ نہیں کہ باہر سے جنازہ لایا جائے, یہ بھی صحیح نہیں. وہیں مرے گا تو وہیں دفن ہوگا. لہٰذا آپ وہاں جائیں, دیکھیں آپ سے کہ جو لوگ لے کے اتنی تیزی سے جنازہ جاتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے آئے گا وہ گر جائے گا اتنی تیزی سے. اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ جب مردہ چلا گیا اب جلدی سے اس کو اس کی جگہ پہ پہنچاؤ. اگر وہ اچھا ہے نیک ہے تو اپنی اچھی جگہ پہ جائے قبر جنت کے باغ میں, اور اگر وہ برا ہے تو بری چیز کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے, تو جلدی حوالے کرو. اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کی تعجیل کا اہتمام نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة